الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو نیا کیلنڈر نیا سال عطا فرمایا ہے حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ آنے والے سال کو بھی دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے عافیت اور خوشیوں کا عطا فرمائے اور جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے آج کی گفتگو کا اصل موضوع ہے پرسکون زندگی کیسے حاصل ہو چونکہ محرم الحرام سے کے بارے میں کچھ گفتگو کر لی جائے شروع میں یہ جو تاریخ ہے اسلامی تاریخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت فرما کر آپ مکہ سے مدینہ گئے ہیں وہاں سے سن ہجری کا آغاز ہوا ہے اس سے پہلے مہینے تھے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہراً جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا فرمائے 12 مہینے مقرر فرمائے مہینوں کے نام بھی یہی تھے لیکن سال کا تعین نہیں تھا جیسے اگر مکی زندگی میں کوئی واقعہ پیش آیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں سال یہ واقعہ پیش آیا چھٹے سال یہ واقعہ پیش آیا تو اس طرح مکی زندگی کو نبوت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور اگر نبوت سے پہلے ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اتنی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا نبوت سے 5 سال پہلے پیش آیا 10 سال پہلے لیکن ہجرت ایک ایسا پوائنٹ بنایا گیا جہاں سے تاریخ شروع ہو گئی آپ دیکھیں دنیا کے دیگر مذاہب میں انہوں نے تاریخ کا آغاز کیا ہے اپنے نبی کی پیدائش پر یا وفات پر لیکن اسلام نے نبی کی پیدائش اور وفات سے تاریخ نہیں شروع کی بلکہ ان کی زندگی کے اور اسلامی تاریخ کے ایک اہم واقعے سے شروع کی جو ہجرت کا واقعہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کو کتنی اہمیت اور امپورٹنس حاصل ہے اسلام ہجرت کے بعد نصرت کے دروازے کھلے ہیں اسلام کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے جس وقت مدینہ طیبہ آپ پہنچے ہیں اس لیے اس تاریخ کو بنیاد بنا دیا گیا گویا 1435 سال ہو گئے ہجرت کو اب 1436واں سال شروع ہونے جا رہا ہے عاشورہ کا دن جس کو لفظ عاشورہ ہے اس کے معنی ہوتا ہے 10th 10واں لیکن اسپیشل محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے یہ تاریخ پہلے بھی تھی جیسا کہ میں نے بتایا مہینے پہلے بھی تھے، 10 تاریخ محرم کی پہلی بھی آتی تھی، اس لیے کچھ واقعات اسلام سے پہلے اس تاریخ پر ہو چکے ہیں. اس میں صحیح حدیث میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں اس تاریخ کو. آپ نے ان سے پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے جو نجات عطا فرمائی تھی وہ اس تاریخ پر تھی، 10 محرم کو، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں بطور شکر کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے کے، اس لیے آپ نے امت کو حکم دیا تم بھی روزہ رکھو، لیکن تمہارے اور یہودیوں کے درمیان مشابہت نہ ہونے پائے اس لیے فرمایا کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں 10 کو، تم 2 روزے رکھا کرو، چاہے 9th کو ملا لو چاہے 11th کو ملا لو. 10 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور پھر فرمایا جو ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. بس اتنا ملتا ہے 10 محرم کے بارے میں. اس کے بعد جو واقعہ ہوا ہے وہ اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 50 سال کے بعد پیش آیا. اسلامی تاریخ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہیں نہ مکی زندگی میں کوئی واقعہ پیش آیا اس تاریخ پر، نہ مدنی زندگی میں، 50 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے جس کو لوگ کربلا کے واقعے کے نام سے جانتے ہیں. لیکن اس واقعے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کوئی عاشورہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بس اس دن یہ واقعہ پیش آ گیا. واقعی رہا یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس سے پہلے آپ کو تفصیلات بیان کی جا چکی ہیں، اس لیے آج دوسرے موضوع پر جو گفتگو کرنا ہے کہ پرسکون زندگی کیسے حاصل ہو. دیکھیے آج دنیا میں ہر شخص پریشان ہے، کوئی شخص اپنے مال کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی شخص مال کی زیادتی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی شخص اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، اور کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی شخص دوسروں کے سکھ کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی شخص اپنے سکھ کی وجہ سے دکھی میں اپنی جان کو سکھ حاصل کرنے کے لیے جان کو دکھ میں ڈالا ہوا ہے. گویا ہر شخص کو آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ بیماری، کچھ نہ کچھ پریشانی اس نے اپنائی ہوئی ہے، اور کوشش بھی کر رہا ہے ہر آدمی کہ اس سے نکل جائے، اس پریشانی سے نکل جائے، لیکن وہ کوشش اس طریقے کی نہیں جس طریقہ اسلام نے بتلایا، اس لیے وہ تمام کوششیں فیل ہو رہی ہیں. جس شخص کے پاس مال کم ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال آ جائے، وہ ہر وقت مال حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، جہاں 8 گھنٹے کام کرتا تھا اب 14 گھنٹے کام کر رہا ہے، 16 گھنٹے کام کر رہا ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں تھا سکون حاصل کرنے کا. جو شخص کسی عہدے اور منصب کی لالچ میں تھا اس لیے پریشان تھا کہ فلاں کو عہدہ مل گیا مجھے کیوں نہ ملا، وہ عہدے کی تلاش میں اس کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں، لوگوں سے کنوینس کر رہا ہے میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا، یہ وعدے کر رہا ہے وہ پرومس کر رہا ہے، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں تھا. غرض ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہر آدمی پریشان بھی ہے اور پریشانی سے نکلنے کی کوشش میں بھی لگا ہوا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ کوشش اس کی صحیح طریقے کی نہیں ہے. سب سے پہلا سکون حاصل کرنے کا طریقہ اسلام نے جو بتلایا ہے وہ ہے ایمان کی دولت. جس شخص کے پاس ایمان ہے اس کو اللہ نے ایک بڑا ہتھیار دیا ہے سکون حاصل کرنے کا، بڑا ذریعہ دیا ہے. اگر وہ اس ایمان سے اپنی اس ایمان کی دولت کی ناشکری کر رہا ہے اس کا مطلب وہ سکون سے دور ہوتا جا رہا ہے. الذین آمنوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے خوب سن لو، خبردار، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف کہتے ہیں آنے والے فیوچر میں کوئی ایسی چیز جس کا آدمی فیئر رکھے، اندیشہ رکھے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اللہ کے دوستوں کو مستقبل میں آنے والے واقعات اور مستقبل میں ہونے والے حالات سے کوئی ڈر نہیں ہے، وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ, پچھلی زندگی میں ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس پر ان کو غم نہیں ہے. وہ اللہ کے دوست کون ہیں؟ الَّذِينَ آمَنُوا, وہ لوگ جو ایمان لائے. یہ سب سے پہلا ذریعہ ہے سکون حاصل کرنے کا, خوف اور غم سے دور ہونے کا, ایمان لے آئے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ, دوسرا طریقہ تقویٰ ہے. پرہیزگاری جس شخص کے اندر ہے اس کو اللہ نے سکون دیا ہے, اور جس شخص کی زندگی میں نافرمانیاں ہیں اللہ کی, جن گناہوں سے اللہ نے روکا ہے وہ گناہ کر رہا ہے, اس کو کبھی سکون حاصل نہیں ہوگا. تو تقویٰ اور پرہیزگاری یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے ایمان کے بعد سکون حاصل کرنے کا. اسی لیے قرآن مجید میں ایمان اور تقویٰ کو ساتھ ساتھ ذکر فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم. اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں ایمان والوں کو, اے ایمان والو, اگر تم تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو گے, یجعل لکم فرقانا, تم کو اللہ تعالیٰ قوت فیصلہ, ڈیسیزن لینے کی طاقت عطا فرمائے گا. کسی معاملے میں تم کنفیوژن کا شکار نہیں ہوگے, بلکہ تمہاری ایسی قوت ارادی ہوگی جو تم چاہو گے آگے بڑھ جاؤ. ویکفر عنکم سیئاتکم, تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا, مٹا دے گا. ویغفر لکم, اور تمہارے لیے بخشش کا انتظام کر دے گا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. رزق کی وجہ سے انسان پریشانی میں مبتلا ہے. سورہ طلاق میں اللہ فرماتے ہیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, پرہیزگاری اختیار کرے گا, اللہ اس کے لیے مخرج پیدا کر دے گا. مخرج کہتے ہیں نکلنے کا راستہ, ایگزٹ جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر, جب ہائی وے سے جاتے ہیں نکلنے کے لیے ایگزٹ. عربوں میں آپ دیکھیں گے, سعودی میں کہیں بھی مخرج لکھا ہے, نکلنے کا راستہ یہ ہے. تو پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تمام پریشانیوں سے, الجھنوں سے نکال دیں گے جس کی زندگی میں تقویٰ اور پرہیزگاری ہوگی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. آج آدمی جس کے لیے پریشان ہے, اللہ اس کا وعدہ خود کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں ایسی جگہ سے آئے گا جہاں سے اس کو تصور بھی نہیں, وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اور اسی صورت میں دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارے گا, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کا اجر بڑھا دیں گے. تقوی پر اللہ کے کئی وعدے ہیں, پرہیزگاری پر اللہ کے کئی وعدے ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کے بعد پابندی سے جمے رہے, استقامت کے ساتھ زندگی گزاری, ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا, نہ ان پر غمگین ہوں گے, نہ وہ غمگین ہوں گے. فرشتے ان کے سامنے جب آئیں گے اور کہیں گے فرشتے, لا تحزنوا, لا تخافوا ولا تحزنوا, نہ تم ڈرو نہ تم غم کرو. اور آگے کیا فرمایا, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اس دنیا سے جانے سے پہلے, ابھی آخری سانسیں چل رہی اور فرشتے کہیں گے تم کو خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا. دنیا کی زندگی کے اختتام پر اس کو کوئی ڈر اور خوف نہیں, بلکہ بشارت مل رہی ہے جنت کی. نزلا من غفور الرحیم, رب رحیم کی جانب سے, بخشنے والے رب کی جانب سے مہمانی کا انتظام کیا گیا ہے تیرے لیے. اور ایک جگہ فرمایا, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, کہ جنہوں نے ایمان اختیار کیا, استقامت کی, اس پر جمے رہے, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنہ, وہ جنتی ہوں گے, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جنت میں. تو سکون حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ایمان, اللہ سے ڈرنا, پرہیزگاری کی زندگی. اس کے بعد قناعت ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. قناعت کہتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے اس کو شکر کے ساتھ قبول کر لینا, اسی کو سمجھنا, اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے اور مجھے اتنا دیا ہے, بس یہی شکر کی زندگی. ناشکری کی وجہ سے انسان اللہ کی نعمتوں کو ناقدری کے ساتھ استعمال کرتا ہے اور اللہ کے خلاف شکایتیں نکالتا ہے. اگر وہی مال وہی رزق جو اللہ نے دیا اس پر قناعت کر لے گا اور اپنے سے کم درجہ لوگوں کو دیکھے گا, اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا. پھر یہ نہیں سوچے گا اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ کیوں نہیں, بلکہ یہ سوچے گا اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس تو یہ بھی ہے, فلاں کے پاس تو اتنا بھی نہیں. یہ شکر کی کیفیت جس میں ہوگی اس کے دل سے بے سکونی ختم ہو جائے گی. سکون حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ ہے اللہ کا ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے. یہ جو غفلت کی زندگی ہے یہ بے سکونی کا ذریعہ ہے. بہت سے وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا, تجربہ بھی ہوا ہوگا, جو جمعے کی نماز میں بھی شامل نہیں ہوتے, سال میں کوئی ایک نماز پڑھ لی. ان کی زندگی میں اگرچہ مال و دولت ہے, لگژری لائف ہے, لیکن روزانہ ٹیبلٹ کے ساتھ سوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند نہ آئے, اور نیند کی سلیپنگ ٹیبلٹ کھا کے سوتے ہیں. اور اللہ نے جن کے دلوں میں اطمینان دیا ہے وہ بغیر کسی ٹیبلٹ کے جب چاہے جب سو جاتے ہیں, سکون ہے اللہ کی طرف سے ان کو. تو یہ بہت بڑی دولت ہے اللہ کو یاد کرنا. اور جو اللہ کے ذکر سے غفلت برتے گا, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ طہٰ میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, منہ موڑے گا, ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. معیشت کے معنی ہوتے ہیں رزق, روزی. روزی تنگ ہو جائے گی اس شخص کی جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ رہا ہے. کیوں؟ اللہ کو یاد نہیں کیا, اب چاہے دنیا کے اندر جتنی بھی کوشش کرتا رہے اللہ تجھے سکون نہیں دیں گے. اور اگر اللہ کو یاد کر لیا ہے اللہ تعالیٰ تیری زندگی میں سکون دیں گے چاہے مال کم ہوگا. آپ دیکھیں ایک شخص رات کو بڑے کمفرٹیبل روم کے اندر, کمفرٹیبل بیڈ کے اوپر ہر چیز اس کی آسانی اور لگژری کا انتظام کیا ہے, سوتا ہے لیکن اس کو نیند نہیں آتی, صبح اٹھ کر وہ بے چین ہوتا ہے. اور ایک شخص سادہ مکان کے اندر سادہ بیڈ پر سویا تھا, لیکن جب سویا عشاء کے بعد صبح کے وقت آنکھ کھلی ہے, پوری رات اس نے اطمینان سے نیند لی ہے, صبح جب اٹھے گا تو فریش ہوگا. یہ سکون جو میسر آئے یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ ہمارا نہیں بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم سوئے اور نیند آ گئی. یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ دل جو اللہ کا بنایا ہوا ہے, اللہ کی مخلوق ہے, یہ جتنا زیادہ اللہ کے کانٹیکٹ میں رہے گا وہ سکون میں رہے گا, اور جتنا اللہ سے دور رہے گا بے سکونی کی کیفیت آئے. سکون حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ عفو اور درگزر ہے, معافی. کوئی معاملہ ہوا, جس آدمی کے ساتھ معاملہ ہوا تھا درگزر کر دو. اگر آپ انتقام کے جذبے میں رہیں گے, اس سے بدلہ لینا ہے, اس نے یہ کیا میں یہ کروں گا, دل میں بے سکونی آ گئی. اور اگر آپ نے درگزر کر دیا, معاف کر دیا, تو اب یہ ہوگا دل کو سکون ملے گا, کوئی آپ کو ٹینشن نہیں. اور جو بدلہ لینے والا ہے ہر وقت وہ ٹینشن میں ہے, اس کے دماغ پلاننگ بنا رہے ہیں کہ کیا کرنا, کیسے کرنا, کس کو کیا کہنا, کس طریقے سے اسے بدلہ لینا. اور معاف کرنے والے کے دل میں کوئی چیز نہیں ہے, درگزر کر دیا اسے. اور ایک بہت بڑا ذریعہ سکون حاصل کرنے کا صلہ رحمی, رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کا جوڑنا. جتنی زیادہ تعلق توڑیں گے ہم رشتہ داروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, یہ تمام تعلقات کا توڑنا یہ دماغ کو پریشان کرنا ہے. اور جو آدمی صلہ رحمی کر رہا ہے, ہر ایک سے مل رہا ہے, تعلقات کو جوڑے ہوئے ہیں, اس کو کوئی فکر نہیں, وہ اطمینان کے ساتھ ہے. اور جو تعلق توڑ رہا ہے اس کو خطرہ ہے ہر شخص سے, جن جن سے اس نے تعلق توڑے, کہیں یہ نہ کر دے, کہیں یہ نہ کر دے, کہیں یہ نقصان نہ پہنچا دے, کہیں فلاں نقصان نہ پہنچا دے, کیونکہ اس کا ہر وقت پریشان ہے ذہن. اور درگزر کرنے والا اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ جی رہا ہے, عفو درگزر. اور سکون حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے, اللہ نے جو عبادات ہم پر عائد کی ہیں یہ عبادات بھی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. لکھا ہے جرمنی میں ایک جماعت گئی, وہ وضو کرنے لگے تو کسی نے دیکھا اور ان کو بلایا اور کہا کہ تم پاگل ہو؟ کہنے لگے نہیں ہم پاگل نہیں ہیں. کہا تمہارے دماغ میں کوئی بیماری ہے؟ کہا نہیں. کہا تم کون ہو؟ کہا پاکستان سے آئے ہیں, جماعت میں آئے ہیں. کہا یہ کیا کر رہے تھے تم؟ کہا ہماری عبادت ہے, اس سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں. اس نے کہا کہ تمہارے پاکستان میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ اب آپ سوچیے ہمارے بڑے شہروں میں کہیں کہیں پاگل خانے ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ دو پانچ ہوں گے. کہا ہم لوگ دماغ کے ماہرین ہیں, یعنی پاگلوں کا علاج کرتے ہیں, اور جب ہم ریسرچ پر پہنچے ہیں تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ان اعضاء کو پانی لگا کر دھونے سے انسان کے اندر پاگل پن کی بیماری کم ہوتی ہے. یعنی جو شخص اس طرح کرے گا اس کے اندر پاگل پن کی بیماری کم ہوگی. تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو دن میں پانچ مرتبہ یہ عمل دہراتے ہیں, اور ہمارا ہر کلمہ پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے اس سے پہلے یہ عمل دہراتا ہے. کہا پھر تو ٹھیک ہے, تمہارے یہاں پاگل خانے نہ ہو یہی برابر, یعنی صحیح ہے کہ پاگل خانے نہیں ہونے چاہیے. یہ علاج ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے سے پہلے وضو کر رہے ہیں, اللہ نے یہ علاج رکھا ہے. نماز کے اندر آپ دیکھیں جتنے ہم موومنٹ کر رہے ہیں, حرکتیں کر رہے ہیں, یہ ہمارے لیے تو عبادت ہے, ہم اللہ کے آگے جھک رہے ہیں, لیکن جسمانی اعتبار سے بھی ہمارے لیے بہت مفید ہے. چاہے سائنٹیفکلی ان لوگوں سے پوچھیں جو جوڑوں کے درد کے ماہر ہیں, چاہے ان لوگوں سے پوچھیں جو دماغ کے ماہرین ہیں. یہ جو سجدے میں آدمی سر جھکاتا ہے اتنی دیر, اس کے خون کا دباؤ اور پریشر اس کے دماغ کی طرف جاتا ہے جس سے اس کا دماغ کو طاقت ملتی ہے. نارملی آدمی کھڑا رہتا ہے ہر وقت اور دماغ اوپر کے حصے میں ہے, جب نیچے جائے گا دماغ تب اس پر پریشر زیادہ آئے گا. تو یہ کیفیت صرف سجدے میں حاصل ہو سکتی ہے. اللہ نے ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر دو سجدے رکھے, گویا ہم پر اللہ نے یہ بھی احسان کیا. اسی طرح آدمی روزے رکھتا ہے, یوں تو صرف ہم کھانے پینے اور لذتوں سے رک رہے ہیں لیکن حقیقت میں ہمارے جسم کے لیے بھی صحت ہے. کہ باڈی کا وہ سسٹم جو ہر وقت کام کر رہا ہے, کھانے پینے کو ہضم کر رہا ہے, اس کو کچھ دیر کے لیے, کچھ دنوں کے لیے آرام مل جاتا ہے. تو عبادات میں آدمی لگے گا اس کو سکون ملے گا, اور جس قدر عبادات سے دور ہوتا چلا جائے گا اس کو سکون نہیں ملے گا. اب اس کے برخلاف نگیٹو سائڈ پر دیکھیں, بے سکونی کا سب سے بڑا ذریعہ کفر اور شرک ہے. جو آدمی ایمان سے خالی ہے اس کو سکون نہیں ملے گا. آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ جن کے پاس مال کی کمی نہیں بلکہ وہ اس فکر میں کہاں اس کو خرچ کریں, وہ سکون سے نہیں سو رہے, اس لیے کہ ایمان ان کی زندگی میں نہیں ہے. دوسرا اللہ کی نافرمانیاں, جس قدر انسان اللہ کی نافرمانیاں کرے گا اس قدر بے سکونی حاصل ہوگی. اور تیسرا کبر اور تکبر, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. حدیث میں آتا ہے الکبریا اور ردائی, تکبر میری چادر ہے, فمن نازانی, جو اس کو کھینچے گا, جو اس میں میرے ساتھ شریک ہونے کی کوشش کرے گا میں اس کو ہلاک کر دوں گا. تو تکبر کرنے والا آدمی کبھی سکون سے نہیں رہے گا, اور اس کے برخلاف اگر توازو ہے اس کی زندگی میں, عاجزی ہے اس کی زندگی میں, وہ سکون سے ہے. حسد کرنے والا, دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنے والا کبھی سکون سے نہیں رہے گا, اور زندگی میں اس کی جو نیکیاں ہوئی ہیں وہ بھی پامال ہو رہی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایاکم الحسد, تم بچو حسد سے, اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح کے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے. اور ایک چیز ہے انسان کے اندر غصہ, جو عفو و درگزر کے مقابل میں غصے کی جو کیفیت ہے یہ انسان کو بے سکونی میں مبتلا کر دیتی ہے. ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, عرض کیا مجھے کوئی مختصر نصیحت فرما دی. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کر. دوبارہ انہوں نے سیم کوشچن کیا, مجھے کوئی شارٹ نصیحت فرما دیجیے. آپ نے فرمایا غصہ مت کر. تیسری مرتبہ بھی سیم سوال, آپ کا جواب وہی, غصہ مت کر. ماہرین بتاتے ہیں غصے کے وقت انسان کے اندر جس طرح ایک ابال آتا ہے, جس طرح آدمی کوئی بھٹی جلا دے یا آگ سلگا دے اور اس پر کوئی چیز رکھ دے وہ ابلتی ہے, ठीक इसी तरह इंसान का खून के अंदर एक जोश आता है और उस जोश की वजह से बहुत सी जो उसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो जल जाती हैं। इंसान के जिस्म के अंदर जो तामीरी चीज़ें मुस्बत चीज़ें वो ख़त्म हो जाती हैं, नेगेटिव चीज़ें बाकी रहती। उस गुस्से के बाद उसको नॉर्मल हालत पे आने के लिए कई दिन लग जाते हैं जिस्म को। अब अंदाज़ा कीजिए एक गुस्से की वजह से जिस्मानी एतबार से फिज़िकली उसका इतना नुकसान हुआ है, तो जो शख्स रोज़ाना कई मरतबा गुस्सा करता होगा उसकी बेसुकूनी को आप क्या कहेंगे। दूसरी एक चीज़ जिससे आदमी बेसुकून हो जाता है वो ताल्लुकात का तोड़ना, जो सिला रहमी के मुकाबले में कि ताल्लुकात को आपने तोड़ा आपकी ज़िंदगी बेसुकून हो गई, हर वक्त परेशान हैं आप, और जो ताल्लुकात का जोड़ने वाला है वो सुकून में है। अल्लाह की नाफरमानियाँ जिस कदर करेंगे, इबादतों से जिस कदर दूरी होगी, अल्लाह ताला की तरफ से बेसुकूनी आती जाएगी। हदीस में आया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसके ज़बान से किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचे। इस्लाम के माना ही हैं सलामत से निकला हुआ है और ईमान के माना अमन से निकला हुआ है कि आपकी शख्सियत से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे बल्कि अमन और सलामती है। ये जो आता है सलाम वालेकुम, हम जो एक दूसरे को सलाम करते हैं, हदीस में आया है कि आपस में सलाम करो मोहब्बत बढ़ेगी। उसकी वजह क्या है? यही है कि जब आदमी सलाम करता है सामने वाले को मुतमईन कर रहा है मेरी ज़ात से तुमको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी, मैं तो तुम्हारे लिए सलामती की दुआ कर रहा हूँ। और जब आपने जवाब दे दिया आपकी तरफ से भी दोनों को इत्मीनान हो गया, अब आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। क्यों? इसलिए कि एक दूसरे को एक दूसरे के नुकसान से महफूज होने का यकीन हो चुका। सुकून हासिल करने का एक ज़रिया ये भी है कि आदमी दूसरों पर एतमाद करे, भरोसा रखे। आज हर आदमी दूसरे आदमी पर बेएतमादी का इजहार किए हुए, किसी को किसी पर भरोसा नहीं, हत्ता के भाई को भाई पे भरोसा नहीं। ये कैफियत की वजह से हर आदमी बेसुकून है। अगर एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, उसकी मदद लेंगे, उससे मदद हासिल करेंगे, उसकी मदद करेंगे, उससे ये होगा कि समाज के अंदर एकता इत्तेहाद यूनिटी पैदा होगी और उसकी वजह से आदमी हर आदमी सुकून से रहेगा। घर के अंदर मसला आता है बीवी के साथ रहना। हदीस में फरमाया खियारुकुम खियारुकुम ले अहलिही व अना खैरुन ले अहली, एक बड़ा जरिया सुकून का घर है। अगर घर में सुकून न मिले तो आदमी परेशान रहता है, बेसुकूनी की कैफियत रहती। घर में सुकून कैसे हासिल होगा? अपनी बीवियों के साथ भी अफ़ दरगुजर का मामला, ज़रा ज़रा सी बात पर पकड़, ज़रा ज़रा सी बात पर पकड़, उसमें न मियाँ बीवी के ताल्लुकात जमते हैं और न सास बहू के ताल्लुकात जम सकते हैं। सास ये चाहती है पहले दिन से जब से बहू आई है मेरी मर्ज़ी का काम है, भाई कुछ दिन उसको मौका दीजिए, कुछ दिन वो अपने एतबार से काम करेगी, फिर उसको बताइए कि हमारे घर में इस तरह होता है, हमारे घर में ये पकाते हैं, हमारे घर में ये स्टाइल है। ये तो नहीं कि आपके घर में वो अजनबी घर में आई है और सब कुछ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगा। वो कुछ अपने काम करेगी, अपने स्टाइल से काम करेगी, उसके बाप के घर के अंदाज से काम करेगी। आप उसको तफसील से बताएं, ये ना हो हर चीज़ में क्रिटिसिज्म, ये तनकीद वो तनकीद। इससे न सास को इत्मीनान होगा न बहू को इत्मीनान। शोहर और बीवी के ताल्लुकात भी अफ़ो दरगुजर पर, एक दूसरे के साथ सुलह और मुशावरत पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अजवाज मुतहरात के साथ ज़िंदगी गुजारी, वैसी ज़िंदगी अगर आदमी गुजारने लगे तो घर जन्नत नुमा बन जाएगा। और कुरान मजीद में घर को सुकून का ज़रिया कहा गया, वल्लाहु जाअला लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए घरों के अंदर सुकून रखा। बीवियों को सुकून का ज़रिया कहा गया, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व जाअला मिन्हा ज़ौजहा लितस्कुनू इलैहा, तो ये सुकून का ज़रिया है। अल्लाह की याद सुकून का ज़रिया, ईमान सुकून का ज़रिया, तक्वा और परहेज़गारी सुकून का ज़रिया। इन तमाम को अगर आप जमा कर लें तो ज़िंदगी ऐसी बन जाएगी कि आदमी को कोई परेशानी नहीं, اور اس کا ہر روز آسانی سے گزر رہا ہے, کسی قسم کی پریشانی نہیں, کوئی ڈپریشن نہیں, کوئی ٹیبلٹ لینے کی ضرورت نہیں. حق تعالی شانہ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ بھی عطا فرمائیں اور سکون عطا فرمائیں, اطمینان قلبی عطا فرمائیں اور پرسکون زندگی ہمیں عطا فرمائیں. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.